يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. اپنے نفس کو اور آپ تمام نماز گزاران محترم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اللہ کے تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے جو تدبیر مقرر فرمائی ہے، اس تدبیر کا نام تقوی ہے. تدبیر مقرر اللہ نے کی ہے، لیکن اس تدبیر کو عملی انسان نے کرنا ہے. انسان اس تدبیر کو عملی کرے گا اور زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا. ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، اس پر عمل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. اور زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ نے تقوی مقرر کیا ہے، اور انسان کو زمین پر رہ کر اس تقوی کو عملی کرنا ہے. لیکن تقوی کو عملی کرنے کے سلسلے میں جو ایک سب سے بڑی کوتاہی ہماری طرف سے ہے، وہ دین کی برابر شناخت نہ ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ تقوی کی وسعت، تقوی کا جو دائرہ ہے، تقوی کا جو ریڈیس ہے یا تقوی کا جو ڈائمیٹر ہے، وہ اتنا ہی وسیع ہے جتنا انسان کی حیات میں وسعت ہے. تقوی کا دائرہ وسیع ہے، لیکن ہماری دین کی شناخت نے اسے، اس دائرے کو چھوٹا کر دیا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہم متقی نہیں ہیں. کیوں متقی نہیں ہیں؟ کیونکہ دین کی شناخت ہماری چھوٹی ہے. اسی طرح جس طرح سے انسان جا کر درزی کے پاس اپنی جسامت کے برابر، اپنے قد کے برابر کپڑے کا ناپ دیتا ہے، اور اسی اعتبار سے کپڑا بھی درزی کے حوالے کرتا ہے کہ اس کی جسامت کے اعتبار سے کپڑا سی کے واپس کرے، لیکن درزی نے کیا کیا؟ درزی نے کپڑے کو کاٹ دیا، یعنی کپڑے کو اس قدر چھوٹا کر دیا کہ اب کسی کی جسامت پر بیٹھ نہیں سکتا، کسی کو وہ کپڑا کوئی شخص، کوئی بلند قامت شخص یا ایک معمولی قد کا شخص بھی وہ کپڑا پہن نہیں سکتا. یعنی درزی نے کپڑے کو کاٹ کر ضائع کر دیا، اور اس قدر ضائع کر دیا کہ اب وہ کپڑا فقط ایک شیرخوار بچے کو پہنایا جا سکتا ہے. کپڑا دیا گیا تھا ایک پورے بلند قامت انسان کے سلنے کے لیے، اس کو پہننے کے لیے، لیکن درزی نے کاٹ کر اس کے اتنے ٹکڑے بنا دیے کہ اب یہ جو کپڑا بچا ہوا ہے، اس سے ایک چھوٹے سے بچے کو کپڑا پہنایا جا سکتا ہے، اس ایک چھوٹے بچے کا تن ڈھاکا جا سکتا ہے. وہی حال دین شناسوں نے آ کر دین کا کر دیا. دین کا دائرہ جو بہت وسیع تھا، اس کو کاٹ کاٹ کر اتنا چھوٹا کر دیا کہ اب اس کو محدود کر دیا گیا ہے چند عبادتوں میں. دین یعنی چند عبادتیں، اور وہ عبادتیں جو انفرادی طور پر انسان انجام دیتا ہے، انڈیویجولی اپنے گھر میں، مسجد کے کسی گوشے میں، مدرسے میں کہیں بیٹھ کر. چند عبادتوں کی حد تک دین کیا ہے ہماری زندگی میں؟ چند عبادتیں اور اعمال انجام دینا، یہ سارا دین ہے. اس سے ہٹ کر ہماری سیاسی زندگی سے دین خالی ہے، ہماری سیاسی زندگی دین سے خالی ہے، ہماری تعلیمی زندگی دین سے خالی ہے، ہماری اجتماعی زندگی دین سے خالی ہے. دین کہاں ہے؟ ہماری نجی زندگی میں. اور نجی زندگی میں بھی پورا نہیں ہے, کیونکہ نجی زندگی اجتماعی زندگی کے مقابلے میں چھوٹی ہے, لیکن خود اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اپنے آپ میں نجی زندگی کا دائرہ بہت وسیع ہے, تو اس نجی زندگی کے لیے بھی پورا دین ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دین جو آئین ہے, دستور ہے انسانی زندگی کا, انسان نے دین کو چھوڑا, بلکہ اس کو اس قدر چھوٹا کر دیا کہ حیات انسانی بڑی ہو گئی, دین چھوٹا ہو گیا. حیات انسانی کا دائرہ بڑا ہو گیا, دین کا دائرہ چھوٹا ہو گیا. بقیہ حصے کو ڈھانکنے کے لیے انسان, اب ظاہر سی بات ہے, اگر ایک کپڑا درزی کو دیا جائے سلنے کے لیے اور وہ فقط سترے عورتیں کے برابر سی کے واپس کر دے, یعنی ایک نکر کے برابر سی کے واپس کر دے, تو بقیہ تن کس سے ڈھانکیں گے؟ تو انسان نے خود اپنے لیے وہ کپڑا جو اللہ, یعنی کپڑے کی تشبیہ دی جا رہی ہے دین سے, وہ کپڑا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کو تو کاٹ کر درزی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب وہ جو بچا ہوا ٹکڑا ہے اسے فقط سترے عورتیں کر کے باقی تن کو ڈھانک رہے ہیں اپنے بنائے ہوئے کپڑے سے, اپنے دستور سے, اپنے آئین سے, انسانوں کے بنائے ہوئے آئین سے. اللہ کے آئین کے مقابلے میں کوئی اپنا آئین بنا لے, اللہ کے آئین کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں آئین لکھ لے, اور جو ایسا کرے, یعنی اللہ نے انسان کی حیات کے لیے ایک آئین, ایک دستور, ایک قانون مقرر کیا, انسان اس قانون کے مقابلے میں, کوئی اپنے لیے ایک قانون اللہ کے قانون کے مقابلے میں اگر لکھ لے, تو قرآن نے اس شخص پر ویل کیا ہے. ویل ہے, وعید. عمل کے میدان میں جب انسان اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دین کا کوئی دستور, اکثر آپ دیکھیں لوگ جب دین شناس افراد سے, دین کے جاننے والوں سے اپنے مسائل لے کر رجوع ہوتے ہیں, دین شناس کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا جواب دے, کہ دین کا اس سلسلے میں کوئی جواب ہے بھی یا نہیں, دین کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے بھی یا نہیں. کیوں کنفیوز ہوتا ہے؟ کیونکہ دین کی جو شناخت اس دین شناس کے پاس ہے وہ بہت محدود ہے, وہ فقط اس کی نجی زندگی کے لیے بھی ناکافی ہے. نجی زندگی میں دین کی ہدایت کو نظر انداز کر کے فقط عبادت کی حد تک, مومن انسان اگر چاہے بھی دین پر عمل کرنا تو اس کے لیے میسر نہیں ہے. کسی شعبے میں اگر وہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے, سیاسی شعبے میں, اجتماعی شعبے میں, تعلیمی شعبے میں, اس کے لیے میسر نہیں ہے, کیونکہ دین کے درزی نے کپڑے کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیے. آپ دیکھ لیں عدالتی مسائل جو آئے دن ہمارے معاشرے میں پیش آتے رہتے, خاندانی مسائل, گھریلو مسائل, زن و شوہر کے مسائل, بھائی بھائی کے مسائل, میراث کے مسائل, کوئی عدالتی نظام, جوڈیشری, اس کا کوئی نظام گرچہ اسلام کے پاس موجود ہے, اس کو پڑھا نہیں گیا ہے, سمجھا نہیں گیا ہے, پیش نہیں کیا گیا. اور ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان دین کی اثر نو شناخت کرے. علامہ اقبال نے احیاء فکر دینی کے نام سے اپنا مقالہ لکھا تھا پی ایچ ڈی کے لیے. ہم لوگ علامہ اقبال کو بطور شاعر جانتے ہیں, لیکن علامہ اقبال کا خمیر اصل شاعر کا نہیں ہے, وہ ایک مفکر شخص ہے, فکر کرنے والا مغز, فکر کرنے والا دماغ. انہوں نے احیاء فکر دینی کے عنوان سے اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کیا, جو نثر میں ہے, جو شاید اردو میں ترجمہ ہوا بھی نہیں ہے, انگریزی میں انہوں نے لکھا تھا. اس میں ایک بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہم سب کو, کہ ہم سب کو دین کی اثر نو شناخت کی ضرورت ہے. دین کو اثر نو پہچاننے کی ضرورت ہے، دین کی معرفت اثر نو کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانی شناخت غلط ہے، پرانی شناخت غلط نہیں ہے، پرانی شناخت کافی نہیں ہے، دین کی پرانی شناخت کافی نہیں ہے، بلکہ دین کی پرانی شناخت کو آگے بڑھا کر اثر نو دین کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک جو معمولاً جو ٹرینڈ چلتے آتی ہے، ہم تمام پرانی چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں. آج بھی دیکھیں معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کی زبانوں پر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ پرانا زمانہ بہت بہتر تھا، پرانا زمانہ بہت بہتر تھا، پرانے لوگ بہت بہتر تھے. کیونکہ پرانی چیزوں کا ایک تقدس، ہمارے تقدس کا سایہ ہمارے ذہنوں پر پڑا ہوا ہے. تو پرانی چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن کافی نہیں ہیں، اس کو آگے بڑھ دین کی اثر نو شناخت کرنے کی ضرورت ہے. دین کو عبادتوں میں منحصر کرنے، اب دین کو جب عبادتوں میں منحصر کر دیا گیا تو ایک جو نظریہ سب سے اہم تھا دین کا، وہ نظریہ ٹوٹلی کنڈیم ہو گیا، وہ دین کی حاکمیت ہے. یعنی دین رول کر سکتا ہے، اور دین آیا ہی رول کرنے کے لیے. جب چند عبادتوں میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں فقط دین کو محدود کر دیا جائے تو دین کا ایک بڑا حصہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. کیونکہ احیاء دین کیسے ممکن ہے؟ احیاء دین یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے میں، معاشرے کے ہر شعبے میں دین کی حاکمیت ہو، سیاست میں دین کی حاکمیت ہو، تعلیم پر دین کی حاکمیت ہو، معاشرت پر دین کی حاکمیت ہو، معاشرت پر، معیشت پر دین کی حاکمیت ہو، اقتصاد پر دین کی حاکمیت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا سرپرست شعبہ زندہ کر دیا جائے. اور دین کے سرپرست شعبے کا نام ولایت ہے. دین کے سرپرست شعبے کا نام جو ہے وہ ولایت ہے. اگر ولایت کو زندہ کر دیا جائے تو گویا آپ نے دین کے تمام شعبوں کو زندہ کر دیا. اسی لیے کہا گیا بنی الاسلام علی الخمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور ولایت پر. اور جتنا ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے اتنا نہ نماز کی طرف دعوت دی گئی نہ روزے کی طرف. کیونکہ ولایت یہ نہیں کہا گیا کہ اگر نماز، چونکہ نماز سرپرست نہیں ہے، نماز قائم ہو جائے تو بقیہ دین قائم ہو جائے، روزہ قائم ہو جائے تو بقیہ دین قائم ہو جائے، نہیں، ولایت اگر قائم ہو جائے تو ولایت کے سائے میں نماز بھی قائم ہو جائے گی، روزہ بھی قائم ہو جائے گا، حج بھی قائم ہو جائے گا. البتہ پھر ایک بات جو پیش آتی ہے وہ یہ کہ وہ ولایت جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اور وہ ولایت جو قرآن میں ہیں، دوسرے دیگر تمام دینی مفاہیم کی طرح ولایت کی بھی اثر نو شناخت کی ضرورت ہے. ولایت کی قدیمی کوہنا شناخت جو ہمارے ذہن میں ہے، یا محلی اور مقامی شناخت جو ہمارے ذہن میں ہے، اس سے مراد غم میں غم، خوشی میں خوشی ہے. یہ ولایت کو بالکل محدود کر دینا ہے، یا پھر ولایت کو فقط محبت تک آ کر محدود کر دینا ہے، کہ ولایت کا مطلب اللہ کے اولیاء سے محبت کر لی جائے. یہ ولایت کا ایک دم محدود مفہوم ہے. جبکہ ولایت کے اصل معنی اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے، حکومت، اگر دین کی حکومت، اور دین کی حکومت کا نام ہی ولایت و امامت ہے، اگر وہ قائم ہو جائے تو دین کے بقیہ تمام شعبے قائم ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ قائم نہ ہو، نمازیں پڑھی جائیں، پڑھی جائیں نمازیں، روزے رکھے جائیں، حج، طاغوت کے سائے میں جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنے حج کر لیں، کیونکہ سرپرست طاغوت بنا ہوا ہے. اب جو تقویٰ ہماری عملی زندگیوں میں نظر نہیں آتا وہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ دین کی محدود شناخت ہے ہمارے پاس. اسی لیے متقی کس حد تک ہے؟ ہم جس حد تک مسجد میں ہیں اسی حد تک متقی ہیں، جس حد تک خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی حد تک متقی ہیں. جیسا ہی خطبے سے اٹھے، جیسا ہی مسجد سے باہر گئے، اپنی اجتماعی زندگی میں جیسے ہی لگے، پھر تقویٰ ہم سے رخصت ہو گیا. کیوں رخصت ہو گیا؟ کیونکہ دین کو محدود کر دیا فقط عبادتوں کی حد تک. اب تجارت سے دین رخصت ہو گیا، سیاست سے دین رخصت، تعلیم سے دین رخصت، معاشرت سے دین رخصت. تو تقویٰ کے حصول کے لیے پہلی کوشش جو مومنوں کو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ نظام حاکمیت دین، نظام حاکمیت دین یعنی ولایت، ولایت کو زندہ کرنا ہے. تمام شعبوں کی سرپرستی ولایت کو سپرد کرنا ہے. جب ولایت کو یہ سرپرستی حاصل ہو جائے گی تو ولایت کے زیر سایہ تمام عبادتیں بھی قائم ہو جائیں گی اور معاشرہ بھی متقی ہو جائے گا، معاشرہ بھی تقویٰ کے زیر سایہ آ جائے گا. دین کی شناخت محدود نہیں رہے گی. جب دین کی شناخت محدود نہیں رہے گی تو تقویٰ کا میدان بھی وسیع ہو جائے گا. تقویٰ کا میدان اتنا ہی وسیع ہو جائے گا جتنا انسان کی زندگی کا دائرہ وسیع ہے، جتنا انسان کی حیات کا دائرہ وسیع ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو دین کی وہ شناخت عطا فرمائے جو ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کر سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن فانه لا يخيب عليه داع دعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما بعد، اس ہفتے کی مناسبتیں تو کئی عدد ہے، لیکن ابھی ایک جو خبر آئی ہے، مزار شہید ثالث قاضی سید نور اللہ ششتری رحمۃ اللہ علیہ، آگرہ میں جن کی مزار ہے، اخباروں میں یہ خبر پڑھنے کو ملی کہ وہاں پر دو گروپوں میں آپس میں جھڑپ ہو گئی ہے، یعنی ہاتھاپائی ہوئی ہے. اور پھر وہ خبر اخبار میں بھی چھپی ہے. اصل بتلانا مقصود یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے 40 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور 40 سال مکمل ہونے پر انقلاب نے شیعہ فکر کو ایک مکتبی شکل میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. آئیڈیالوجیکل مکتب یعنی آئیڈیالوجی. اب دشمن کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل دین، آئیڈیالوجیکل تشیع، جس کے مقابلے میں نان آئیڈیالوجیکل تشیع، غیر مکتبی تشیع، ان دونوں کو آپس میں اس طرح سے لڑایا جائے کہ فائدہ ان کو پہنچے، فائدہ استکباری طاقتوں کو، اسلام دشمن طاقتوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو. کیونکہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو ایک بیداری کی لہر پوری دنیا میں چلی، اور اس ایک ایسے عصر میں، ایک ایسے زمانے میں یہ انقلاب برپا ہوا جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دین کا اثر ختم ہو گیا ہے، یعنی دین کا زمانہ ختم ہو گیا، یعنی اب دین کے نام پر کوئی کامیابی، دین کے نام پر کوئی پیش رفت اور کوئی ترقی نہیں کی جا سکتی. ایرا آف ریلیجن از اینڈڈ، ختم، دین کا زمانہ ختم ہو گیا، یہ ان کا نعرہ تھا اس زمانے میں جس زمانے میں انقلاب کامیاب ہوا. اور پھر انقلاب نے آ کر اسلام کا ایک حقیقی چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس سے پہلے بھی یہ بات کئی بار عرض کی گئی کہ اسلام کے حقیقی چہرے کا نام ہی تشیع ہے. تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے، اور نہ ائمہ کی کوشش تھی کہ تشیع کو بعنوان فرقہ پیش کرے. فرقوں کا کام فرقہ واریت ہوتا ہے، فرقوں کا کام تکفیر ہوتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے والوں کو کافر قرار دیتا ہے. ائمہ نے کبھی فرقہ سازی کی کوشش نہیں کی، اور نہ لوگوں کو ترغیب دلائی کہ تم بھی فرقہ بن کے رہو. نہیں، ائمہ کی جو 250 یا 255 سالہ جو حیات ہے سارے ائمہ معصومین کی، پوروں کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کا ایک حقیقی چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس اسلام کے حقیقی چہرے کا نام ہی مکتبی تشیع ہے، آئیڈیالوجیکل شیعزم۔ وہ جو 255 سال یا 250 سال کی ائمہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے وہ یہی آئیڈیالوجیکل شیعزم ہے، مکتبی تشیع۔ پوری دنیا میں یہ کیا جا رہا ہے کہ مکتبی تشیع کو تشیع کے مقابلے میں غیر مکتبی تشیع کو کھڑا کیا جائے، تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑکے کمزور ہو جائیں، دشمن کی طرف توجہ کرنے کی ان کے پاس فرصت نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ اور غیر مکتبی تشیع کی ترویج کے لیے سب سے بہترین زمین اگر کوئی ہے پوری دنیا میں تو وہ ہندوستان، جہاں پر غیر مکتبی تشیع کو پھیلانے کے لیے یا غیر مکتبی تشیع کو مکتبی تشیع کے مقابلے میں کھڑا کرنے اور دونوں کو آپس میں درگیر کرنے کے لیے بہترین سرزمین ہندوستان۔ شہید ثالث کی مزار پر جو کچھ ہوا، جبکہ ایک ہی گروپ کے دو لوگوں نے وہاں پر آپس میں مڈ بھیڑ کیا، آپس میں لڑ لیے، دیکھیں یہ اصل ائمہ تو ایک ہی تشیع پیش کرنا چاہ رہے تھے، اور ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہی تشیع پیش کریں، اور وہ مکتب تشیع کون سا ہے؟ آئیڈیالوجیکل، ائمہ کی محنتوں کا نتیجہ جو ہے وہ تشیع کو آگے رکھیں۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مکتبی تشیع میں، آئیڈیالوجیکل شیعزم میں اور نان آئیڈیالوجیکل شیعزم میں فرق کیا ہے؟ آئیڈیالوجیکل شیعزم وہ ائمہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جو رسول اللہ سے لے کر پہلے امام، پہلے امام سے دوسرے امام تا 11ویں امام اور 12ویں امام۔ غیر مکتبی تشیع کا سرمایہ، مکتبی تشیع کا سرمایہ دینی تعلیمات، قرآن، حدیث، ائمہ کی محنتیں، ائمہ کے بعد علماء کی محنتیں۔ غیر مکتبی تشیع کا سرمایہ رسومات، رسمیں ہیں، رسمیں بری نہیں ہیں اگر وہ شریعت کے مقابلے میں نہیں ہیں، شریعت سے اگر ٹکرا نہیں رہی ہیں تو ان کو ان کے باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر مکتبی تشیع کا اصل جو سرمایہ ہے، ان کا اصل جو کیپٹل ہے وہ رسومات ہے۔ اور آج پوری دنیا میں چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ حجاز، سعودی کا وہ حصہ جہاں پر جس کو منطقۃ الشرقیہ کہتے ہیں، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، آپ دیکھیں فتح و نصرت، کامیابی مکتبی تشیع کی ہوئی ہے۔ آج سے چند سال پہلے اس کا امکان نہیں تھا، آج سے 40 سال پہلے لبنان میں جو تشیع تھا ایک برے عنوان سے مشہور تھا، لوگ زبان پر بھی اس کا نام لانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آپ اب جو 40 سال کے بعد، انقلاب کے 40 سال کے بعد، آج جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے تشیع میں، اور تشیع یعنی عام لوگوں کو بھی یہ باور ہو گیا ہے، گرچہ وہ اہل سنت ہی کیوں نہ ہو، ان کو یہ بات یقین ہو گئی، اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ جہاں پر بھی باطل سر اٹھائے گا اس کے مقابلے میں مکتبی تشیع اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے آئے گا۔ سوریا میں دیکھ لیں آپ، سوریا میں شیعوں کی پرسنٹیج کتنا ہے؟ شیعوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے، شاید 10% سے بھی کم ہے، لیکن گراؤنڈ پر جو فورسز لڑ رہی ہیں ان میں بیشتر اہل سنت ہے، یعنی مکتبی تشیع کے سپورٹ پر وہ فورسز لڑ رہی ہیں۔ اور جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان کا گمان یہ تھا کہ ایک ہفتے، دو ہفتے، ایک مہینے یا تین مہینے میں سارے سوریا کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ آج 7واں سال یا 8واں سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور بشار الاسد کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اپنا گھر بار سمیٹ کے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور گھر بار سمیٹ بھی لیا تھا وہ اپنا جانے کے لیے، لیکن پھر مکتبی تشیع میدان میں اترا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکتبی تشیع کا کارنامہ کیا ہے۔ آج 8 سال ہو گئے، ابھی حال ہی میں وہ ایران بھی آیا تھا رہبر سے ملاقات کرنے کے لیے. پورے محاذوں پر، دنیا میں جتنے محاذ قائم ہیں پورے محاذوں پر مکتبی تشیعوں کی کامیابی ہے. آئیڈیالوجیکل تشیع، آئیڈیالوجیکل شیعزم غالب ہے ہر جگہ، چاہے وہ یمن کا محاذ ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ لبنان ہو. لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ یہ آئیڈیالوجیکل تشیع اگر پھیل جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکل تشیع اسلام دشمن طاقتوں کے لیے زہر ہے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل تشیع کو کسی طرح شیعوں تک پہنچنے نہ دیا جائے، کیونکہ ہر زمانے میں دیکھیں عیسائیت جو ہے، عیسائیت کو تباہ کوئی باہری فورسز نے نہیں کیا. کرسچینٹی آج جو تباہ و برباد ہے، آج ویسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا چرچ بکنے کے لیے تیار ہے اور پوری کرسچن آئیڈیالوجی کولیپس ہو چکی ہے. باہری فورسز سے زیادہ کرسچینٹی کو تباہ کرنے والے خود اندر کے لوگ ہیں. حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مقابلے میں پولیس کر کے جو مفکر ان کا گزرا، اس نے آ کر اندر سے پوری آئیڈیالوجی کرسچینٹی کی کولیپس کر دی. یہی خطرہ تشیعوں کو بھی ہے. اسرائیل آپ کے مقابلے میں، آل سعود آل یہود آپ کے مقابلے میں آپ کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کے لیے وہ بالکل سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیں گے. اور اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے مختلف ناموں سے ہمارے ہی اندر فکری انحراف پیدا کر دیں گے. آپ چاہے وہ فکری انحراف کا نام اخباریت رکھ دیجئے، چاہے اس فکری انحراف کا نام ملنگیت رکھ دیجئے، چاہے اس فکری انحراف کا نام ایسوسیشن رکھ دیجئے، چاہے اس فکری انحراف کا نام شیرازیت رکھ دیجئے، جو نام آپ رکھنا ہے رکھ لیجئے. ان کی پوروں کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ کسی طرح مکتبی تشیع پنپنے نہ پائے، کیونکہ مکتبی تشیع جہاں پنپے گا وہ باطل کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ باطل کو ٹکنے نہیں دیتا. تو لہٰذا سب سے فراہم ترین زمین پہلے سے ہی ہندوستان، پہلے سے ہی ایک ایسی زمین ہے جو غیر مکتبی تشیعوں کی ترویج کے لیے جس کا زمینہ فراہم ہے. بعض زمینیں، ہر زمینوں پر جو ہے وہ نشیلی، مثلا جو نشاور چیزیں ہیں جیسے خشخش ہے، بعض لوگ خشخاش سے بھی نشہ کرتے ہیں، خشخش کے جو بونڈے ہوتے ہیں اس سے نشہ کرتے ہیں، وہ ہر جگہ خشخش اگائی نہیں جا سکتی، اس کے لیے مناسب زمین چاہیے. غیر مکتبی تشیعوں کو ترویج کرنے کے لیے جو سب سے مناسب ترین زمین ہے وہ ہندوستان ہے. اور ہمارے تمام تر، آپ شیعہ مسائل کو ذہن میں لائیں، ہندوستان میں بسنے والے شیعوں کے مسائل کو ذہن میں لائیں، کیا کیا مسائل ہیں؟ ہمارے اقتصادی مسائل فراوان بہت زیادہ ہیں، اقتصادی طور پر ہم بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں. آپ دیکھیں ہمارا اکنامیکل اسٹیٹس کیا ہے، بہت زیادہ پیچھے ہیں، تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. اور دوسرے، یعنی ان دونوں پر دوسری تمام چیزوں کو آپ قیاس کر لیجئے، تقریباً تمام شعبوں میں ہم پیچھے ہیں. خوب، جب تقریباً تمام شعبوں میں ہم پیچھے ہیں تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ ہماری اقتصادی حالت بہتر کیسے ہو، ہماری تعلیمی حالت بہتر کیسے ہو، ہمارے گھریلو نظام، خاندانی تشکیلات کیسے بہتر ہوں، ہمارے نوجوانوں کی تربیت صحیح سے کیسے ہو سکے، اس کا ایک ہی راہ حل ہے. ایک جو مین سولیوشن ہے اس کا یہ ہے، صحیح دین کی طرف بازگشت. مکتبی تشیعوں کی طرف اگر بازگشت ہو جائے، یعنی پلٹ کر ہم آ جائیں مکتبی تشیعوں کی طرف، ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں مضمر ہے. صحیح دین پیش کیا جائے اور صحیح دین پر عمل کیا جائے. آپ دیکھیں آج ہندوستانی تشیع، ہندوستان کے شیعہ عالمی مکتبی تشیعوں سے کافی پیچھے رہ چکا ہے. لبنان سے اپنا مقایسہ کریں، لبنان کا شیعہ کہاں کھڑا ہوا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے. ایران، حتیٰ عراق کا شیعہ، حتیٰ بحرین کا شیعہ، کہاں کھڑا ہوا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئیڈیالوجیکل دین کی طرف پلٹیں, مکتبی تشیع کی طرف پلٹیں. جب مکتبی تشیع کی طرف پلٹیں گے اس کے زیر سایہ ہمارے تمام تر ذیلی مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے اقتصادی مسائل بھی حل ہو جائیں گے, ہمارے سماجی سیاسی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور صرف بر صغیر کے تشیع کو کرنا یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو عالمی تشیع سے جوڑنا ہے. جب ایسا ہو جائے گا تو قرآن کی وہ آیت ہمارے لیے ہم کو مزداق بنانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم کیا بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف, نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. جب ہم عالمی مکتبی تشیع سے جڑ جائیں, یعنی آپ یوں سمجھ لیں گفتگو, پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل, چاہے جس نوعیت کے مسائل ہوں, ان کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکل شیعزم سے جوڑ لیں. کیونکہ آج پوری دنیا میں اگر فتح و نصرت کسی محاذ پر, کسی بھی محاذ پر ہو رہی ہے تو وہ آئیڈیالوجیکل تشیع کی ہو رہی ہے. سخت سے سخت محاذ, سیریا کا محاذ کم نہیں تھا, داعش جیسی تنظیم آپ اندازہ لگائیں, جو حال ہی میں جو ویڈیو وائرل ہو رہا تھا کہ یعنی 100 سال کے لیے اس لشکر کو اتارا گیا تھا, 100 سال کی پلاننگ کر کے داعش جیسے لشکر کو اتارا گیا تھا, اور کس زمین پر؟ عراق پر, اور عراق میں 60% آبادی کس کی ہے؟ جہاں جو امامت کی سرزمین, امامت کی سرزمین پر خلافت کا اعلان کیا گیا تھا. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے, خلافت کا اعلان عراقی میں کیوں کیا گیا, شام میں کیوں نہیں کیا گیا, کسی اور ملک میں کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ چیلنج تھا تشیع کو کہ تم یہ کہتے ہو کہ عراق امامت کی سرزمین ہے, اسی پر نظام خلافت قائم کر کے بتائیں گے. لیکن پھر ہمارا سلام ہو ان جیالوں پر جنہوں نے آگے بڑھ کر داعش کا سر کچل دیا, اس سانپ کا منہ کچل دیا گیا. آج داعش کے خطرے سے پوری دنیا آزاد ہے. پھر مرہون منت کس بات کے ہم؟ آئیڈیالوجیکل تشیع. اگر غیر مکتبی تشیع یہاں بیٹھ کے خالی دیکھتا رہا کہ شام میں کیا ہو رہا ہے اور عراق میں کیا ہو رہا ہے, داعش کا سر کچلنے والا آئیڈیالوجیکل تشیع, مکتبی تشیع. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو مکتبی تشیع سے جوڑیں, اسی میں ہمارے تمام مشکلات کا حل ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو ہمارے ملک کے حالات رونما ہوئے ہیں, جنگ کا سا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ پڑوسی ملک سے تقریباً جنگ کے حالات بن گئے تھے, لیکن جنگ کسی مسئلے کا راہ حل نہیں ہے, بلکہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے. جنگ کسی مسائل کو حل کرنے والی شے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں چاہیے یہ ہے کہ دونوں طرف صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی طرح جنگ کو ٹالیں, کیونکہ جنگ کی صورت میں دونوں طرف کی عوام جوجھنے والی ہے, حکمرانوں کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اور یہ پورا ہو رہا ہے 2019 کے الیکشن کی تیاری, 2019 کے الیکشن کے لیے. یہ ہر عام آدمی بھی سمجھ گیا ہے, سب کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ پورا اسٹنٹ جو کیا جا رہا ہے یہ 2019 کے الیکشن کی تیاری کا ایک پہلا اسٹنٹ ہے یہ. تو لہٰذا تم اپنا اسٹنٹ کھیلتے رہو, لیکن عوام کو اس میں کیوں جھونکنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جنگ اگر پیش آئی, اگر جنگ ہو گئی تو عوام سب سے زیادہ جوجھنے والی. تو دونوں طرف کی عوام کی امید یہ ہے کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے اور دونوں طرف کے عوام پر امن طریقے سے زندگی گزاریں, اور جنگ کے علاوہ کوئی راہ حل تلاش کیا جائے ان مسائل کا. جنگ کے علاوہ اگر کوئی راہ حل ہو تو دونوں طرف کے عوام پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار یا اللہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. آمین. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ساری دنیا کی ہدایت کا پرچم تو ہمارے ہاتھوں میں عنایت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرمائیں.